رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں، رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل اور پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات۔ الحمدللہ ملتان شریف پاکستان کا بڑا خوبصورت شہر ہے اور اس میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے،
اور عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے انشاءاللہ الکریم ہمارے اس پروگرام کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں اس میں ہم ان کی باتیں بھی سنیں گے، ان کے تجربات بھی شیئر کریں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے نیکی کی دعوت کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں سنیں گے۔ ہمارا پروگرام جاری ہے خوشیوں بھرے لمحات، اس میں انشاءاللہ ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ویسے عام دنوں میں بھی درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، وہ جمعرات اور جمعے کی الگ فضیلتیں بھی بیان ہوئیں، ضرور اس سے حصہ حاصل کریں۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں، پہلے قاری صاحب کا تعارف بھی سنتے ہیں، کیا نام ہے، کیا عمر ہے، کیا کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب،
محمد کامران رضا عطاری، عمر میری 44 سال، مدرسۃ المدینہ بوائز سے تعلق ہے میرا، اور رہائش میری اورنگ زیب روڈ بیرون دہلی گیٹ مولا کوچہ غوثیہ
ملتان شریف۔ ماشاء
اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل کا پروگرام ہے، بزرگ نعت خوان موجود ہیں، آئیے ان سے نعت بھی سنتے ہیں۔ آپ کا نام، عمر؟
میرا نام بابا نور محمد عطاری قادری۔
عمر کتنی ہے؟
عمر میری 72 سال ہے۔
ماشاءاللہ، آئیے نعت شریف سنتے۔
مرحبا جی چلیں گے شاہِ ابرار کے پاس، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہگار گناہ کے سوا کیا کرا کے دربار کے پا مرحبا جی چلیں گے شائب را کے پا انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس.
ماشاء اللہ
مرشد دا دیدار تے مینوں لکھ کروڑا اتنا جٹھیا من صبر نہیں آوے جے میں ہور کتے والے بجاں
ماشاءاللہ. اللہ اور ذوق شوق میں اضافہ دے, ماشاءاللہ رقت میں اضافہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے پروگرام خوشیوں بھرے لمحات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور اسٹارٹ میں پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چل کے ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے سبق آموز کہانی.
سبق آموز کہانی.
ایک اسٹوری, ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور پھر اس اسٹوری اور اس واقعے کے تحت آپ سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں گے. بزرگوں کی یادداشت کیسی ہے, آپ نے بھی غور سے سننا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی اسکول میں ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا ایک امتحان لیا, اور اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اس میں فرسٹ آئے گا, نمایاں نمبر لے گا, اس کو ایک بڑا خوبصورت شوز کا تحفہ, جوتے, نئے جوتے اس کو انعام کے طور پر دیے جائیں گے. بچوں نے سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور امتحان ہوا تو سب بچوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس میں حصہ لیا, اور امتحان کے بعد جب پرچہ چیک کیے گئے تو حیرت انگیز طور پر سب بچوں نے بہترین نمبر حاصل کیے تھے. اب فیصلہ مشکل ہو گیا کہ ان سب ذہین بچوں میں انعام کس کو دیا جائے. استاد صاحب نے بچوں کا شکریہ ادا کیا, حوصلہ افزائی کی, ان کی محنت کو سراہا, مگر وہ سوچنے لگے کہ سبھی بچوں نے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو انعام کس کو دیا جائے۔ پھر استاد صاحب نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، جنہوں نے بھی اس طرح سے خوبصورت انداز سے امتحان دیا، نمایاں نمبر لیے، تو سب اپنے اپنا نام لکھیں پرچی پر، اور پرچی پر نام لکھ کر یہ ڈبے میں جمع کریں، قرآن دادی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو وہ تحفہ دے دیے، کیونکہ تحفہ تو ایک ہی ہے۔ اب خیر بچوں نے پرچیاں ڈالی، استاد صاحب نے سب کے سامنے ایک پرچی نکالی، تو پرچی پہ لکھا ہوا تھا عبد الکریم۔ اچھا، اتفاق سے استاد صاحب بھی اسی بچے کو دینا چاہتے تھے، کیونکہ بچہ بڑا ہونہار تھا اور غریب بھی تھا۔ خیر جیسے ہی وہ عبد الکریم کا نام لیا تو عبد الکریم تو خوشی سے کھڑے ہو گئے اور چمک آ گئی ان کے چہرے پر۔ خیر بڑے شرماتے ہوئے آگے بڑھے اور استاد سے وہ گفٹ جو ہے حاصل کیا، تو خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ اسے شکریہ کیا، ادا کیا استاد صاحب کا، اور کہا کہ جوتا میرے لیے واقعی بڑی خوشی کا باعث ہے، کیونکہ میرا جوتا بہت پرانا ہو چکا تھا اور چونکہ غربت کے مارے میں نیا جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا، تو لہذا آپ سب کا شکریہ۔ خیر بچے بھی آگے بڑھے، اس کو مبارکباد دی۔ اب استاد صاحب وہ ساری پرچیاں اپنے تھیلی میں ڈالی اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر اچانک ایک پرچی اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ دوسری پرچی پہ بھی عبد الکریم لکھا ہوا تھا، تیسری پرچی اٹھائی تو اس میں بھی عبد الکریم لکھا ہوا تھا۔ آخر ساری پرچیاں دیکھی تو سب پر اس عبد الکریم ہی کا نام لکھا تھا، تو بچوں نے خود محسوس کیا کہ عبد الکریم کو اس جوتے کی زیادہ ضرورت ہے، تو سب نے ایک ہو کر اس کی خوشی کے لیے اپنا حق قربان کر دیا۔ تو سچی خوشی صرف کامیابی ہی سے نہیں، بلکہ بعض اوقات دوسروں کی ضرورت پر اپنی خوشی کو قربان کر دینے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمیں ہمدردی، ایثار اور دل کی بڑائی کا بڑا ہی عظیم سبق ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے مبلغین کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، ان سے بھی کچھ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں مبلغین سے عرض کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو یہاں پر میں مدنی چہر کے ناظرین اور آپ سب سے بھی عرض کروں گا کہ یہ ایک انداز ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچوں کا کوئی عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست نصیحت کی بات بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ مبلغین سے ہم کچھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ریحان احمد عطاری۔
ماشاءاللہ۔ جی
ندیم احمد عطاری، کوچہ غوثیہ، مدینہ الاولیاء، ملتان۔
ماشاءاللہ۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بات جو ابھی ہم نے واقعے میں سنی ہے تو ایک سوال قائم ہوتا ہے اس میں کہ ہم اپنی زندگی میں کب اور کیسے دوسروں کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟
قربانی کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایثار، بیسک تو اس کو ایثار ہی کہا جائے گا، تو اس میں وقت کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، مالی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح اپنی ترجیحات کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اپنی پسند کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ ویسے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
کیا بات!
وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی حاجت ہو۔ اپنی حاجت پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ایک ایسا پسندیدہ وصف ہے جس کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی ہے، تو اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔
اور یہ اگر دیکھا جائے مدنی چہر کے ناظرین، کہ شاید اگر میں اپنی لائف پر غور کروں، جتنے بیٹھے ہیں، میں مدنی چہر کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، چاہے بزرگ بھی ہوں اور یہ حافظ صاحب ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے، اور اگر شاید ہم غور کریں تو ہمارے کسی بھی جگہ پہنچنے میں کسی نہ کسی کی قربانی کا دخل ضرور ہوگا۔ اگر آج آپ کوئی اچھا بزنس کر رہے ہیں، اس بزنس میں آپ جو اٹھے تھے تو اس اٹھنے میں ہاتھ کس نے پکڑا تھا آپ کا؟
بے شک
آپ نے بہت بڑی تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کرنے میں کس نے آپ کو خاندان میں آگے بڑھایا تھا؟ ایسا ہوتا ہے
جی، اس کی مثال وہ انصار و مہاجرین کی آپ
کیا بات کیا
مدینہ طیبہ میں جب مہاجرین تشریف لاتے ہیں،
سبحان اللہ،
تو ہمارے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسے ان کا بڑھ چڑھ کر استقبال کیا،
کیا
اپنی جائیدادوں تک میں حصہ دے دیا، اپنے کاروباروں میں شریک کر لیا، تو وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ صحیح مصداق تھے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان،
اور قربانی دیتے ہی تھے
جی،
قربانی دیتے تھے، بلکہ تفسیر میں جو واقعہ لکھا ہے اگر وہ جی بھی ناظرین کو سنائیں آپ۔
جی جی بالکل، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے حدیث پاک کے اندر،
جی جی،
کہ کوئی مہمان آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کروایا، لیکن کہیں سے بھی انتظام نہ ہو سکا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے کون ان کو لے کر جاتا ہے۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہیں گھر لے گئے، اور رات کا وقت ہے، گھر میں کھانا صرف اتنا ہے کہ وہ صرف ایک یا دو کے لیے کافی ہے،
بچے کھا سکے،
بچے کھا سکتے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھتی ہیں اور چراغ کو بجھا دیتی ہیں، اب اندھیرے میں کھانا کھایا جا رہا ہے اور یہ صرف منہ چلا رہے ہیں اور کھانا صرف مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ تو اس آیت کے وہ صحیح مصداق تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان۔ تو صبح جب ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم ان کے اس عمل کی آپ توثیق فرماتے ہیں اور ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔
سبحان، اور یہ سچی بات ہے، اگر ہم اپنے گھریلو یا معاشرتی جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کا اگر ہم ایک جائزہ لینا، شاید اس میں یہ وصف ہمارا کم ہونا جو ہے نا، یہ پرابلم کرتا ہے۔ ہم گھر میں آئے، گھر میں آ کر پوچھا بھائی کھانا نہیں ہے، ہم نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں، تربیت دیکھیں کیسی اپنے امتیوں کی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا کھانا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، فرمایا میں روزے سے ہوں۔
اللہ،
یعنی یہ تربیت کا انداز ہے کہ آپ گھر میں اس انداز سے رہیں، آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا انداز کیا ہے۔ سچی بات ہے کہنے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر کھلانا یہ اب رہا نہیں ہے۔ گھر کا بہترین جو کھانا بنتا ہے نا، سب سے زیادہ تو ہم ہی کھا جاتے ہیں۔ کون ہے جو آج اپنی اولاد کے لیے اپنی بوٹی چھوڑتا ہے؟ کون ہے جو گھر والوں کے لیے بھی کچھ مطلب اس میں چھوڑتا ہے کہ یار ٹھیک ہے گھر والے کھا لیں؟ بلکہ معذرت کے ساتھ جو مرد حضرات باہر گھومتے ہیں، جو اجتماعات اور اس طرح محفلوں میں جاتے ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پیٹ بھر کر گئے بریانیاں کھا کر، لنگر کھا کر، اور گھر میں وہی چھوٹا سا منہ بنا کر نکلے جیسے پتہ نہیں صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، راستے میں چائے بھی پی ہے، پان بھی کھایا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے اب پہنچے گھر پہ، اور گھر والوں نے ایسے ہی دسترخوان بچھایا اور مثال صبح کی سبزی رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ سارا دن تم لوگوں کے لیے کام کاج کرتے، یہ کھاؤں گا میں؟ نہیں کھاتا ہوں میں۔ اب جس کی شادی ہوئی ہے تو بیگم کہتی ہے وہ بچے سر کیا بچے، بچے سارا دن تم لوگوں کے لیے محنت کر، تم لوگ میرا خیال نہیں کرتے ہو، یہ ناراض ہو کے چلے گئے باہر۔ اب وہ بچہ جو صبح آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا وہ باہر نکل گیا، سارا دن بیگم اس کو ڈھونڈتی رہی، بڑی مشکلوں سے بچہ ملا، پکا سکی نہیں، آپ پوچھ ہی نہیں رہے کہ پرابلم کیا ہے، اور ہم ناراض ہو گئے جبکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو اپنے والدہ کو اس بات پہ ناراض کرتے ہیں، نہیں پکاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، ماں ساری رات بھوکی رہی، ہم باہر دوستوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو حافظ صاحب جو فرما رہے ہیں، ان کو چیزوں کو محسوس کریں کہ یہ جو قربانیاں دینا ہے نا، کیا فرما دے رہے ہیں؟
میرے ذہن میں آپ کی بات سے آ رہا ہے، آپ نے اولاد کا تو ذکر کر دیا،
جی جی،
لیکن والدین جو قربانی دیتے ہیں اور ایثار کرتے ہیں،
کیا بات،
کھانوں کے اندر کھانا ایک کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا کہ والدین صرف بچا ہوا کھاتے ہیں، جو شوربہ بچ جاتا ہے صرف وہی چکھ لیتے ہیں بوٹیاں اور کھانا اپنی اولاد کو کھلا دیں.
کسی نے عبدالحبیب بھائی کا ایک سلسلہ تھا, عبدالحبیب نے کہا کہ مجھے ایک میرے دوست نے محفل میں بیٹھے تھے تو اس نے کہیں کا تذکرہ کیا کہ میں کہیں بیٹھا تھا تو مجھ سے پوچھا کہ یار آپ بتاؤ آپ کی والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے, یہ سوال کیا. تو عبدالحبیب کہنے کہ میں بھی سوچنے لگا یار پسندیدہ ڈش کیا ہے. میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں جن کی والدہ دنیا سے چلے گئی اللہ جنت نصیب کرے, سوچے ماں کی پسندیدہ ڈش کیا. تو عبدالحبیب کہتے ہیں یار میں نے بہت سوچا مجھے یاد نہیں آیا ماں کی پسندیدہ ڈش, کیونکہ ماں ہمیشہ یہ بولتی کہ بیٹا میں نے تیری پسند کی بریانی بنائی ہے, میں نے تیری پسند کی قورمہ بنایا ہے, میں نے تیری پسند کی آلو روٹی بنائی ہے. یعنی ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے. تو کہا میں کافی دیر وہ دوست ہمیں گھماتا رہا کہ ماں کی پسندیدہ ڈش ماں کی پسندیدہ ڈش. پھر کہا کہ میں بتاؤں ماں کی پسندیدہ ڈش ہمارا بچا ہوا کھانا ہے. یعنی یہ وہ طبقہ ہے ماں باپ, یہ وہ طبقہ ہے جن کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اور ہمارے آج کل کا دور جس میں نوجوان اپنے ماں باپ سے کہتے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, یہ ماں باپ ہیں جو جتاتے نہیں ہیں کہ بیٹا تو بیمار ہوا تھا پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنے جہیز کی چوڑیاں دی تھی تیری جان بچانے کے لیے. ماں کبھی نہیں بولتی, کیا فرماتے ہیں؟
جی بالکل ایسے ہی ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہر موقع پر قربانی والدین ہی دے رہے ہیں, بچپن سے لے کر آپ پالنے سے دیکھ لیں ان کی قربانیاں شروع ہو رہی ہیں. راتوں کو اٹھنا اور گیلے بستر پہ سو جانا اور اولاد کو سوکھے پہ لٹا دینا, یہیں سے قربانی کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے مرنے تک قائم رہتا ہے.
اللہ, آپ کیا فرماتے ہیں حضور اس موضوع پر جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, اس میں بھائی بہنوں کا بھی ایک بڑا کردار. ماں کا انتقال ہو گیا, کئی ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو ماں کی جگہ رہ کر اپنے بھائی بہنوں کی پرورش کرتی ہیں. معاشرے میں ایسے مثالیں تو ہیں ہی نا. جی
یقیناً یہی دیکھا گیا ہے کہ جو جن کے والدین جوانی میں چلے جاتے ہیں تو ان کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں یقیناً وہی چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اظہار کرتے ہیں, اپنی خوشیوں کو چھوٹے بہن بھائیوں پہ قربان کرتے ہیں.
یہ ہوتا ہے بعض اوقات کسی بھی معاملے میں کوئی ایسی چیز ہے, صرف ایک چیز چھوڑنی پڑتی ہے, ہمیں اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی کہ ہم بڑے ہیں. جو بڑے ہیں نا اپنی ضد چھوڑ دیں, غصہ چھوڑ دیں, جگہ دے دیں. یہ جو جگہ دینا ہے نا یہ بڑی اہمیت دلاتی ہے. اور یہ جو بسوں میں سفر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی نہیں اٹھتا ہے, ہلتا ہی نہیں کوئی. لیکن بعد ہوں گے جیسے دیکھیں گے نا سفید داڑھی والا ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی ایسا کوئی کسی قسم کے پرابلم میں ہے, بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے, بس ہل رہی ہے جل رہی ہے, وہ بچے کو سنبھالے, سامان سنبھالے, خود کو سنبھالے. اب کوئی ایسے جوان بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ اٹھ کے اس کو جگہ دے دے کہ آپ بیٹھ جائے, کیا کہتے ہیں ایسا نظارہ ملتا ہے یار.
جی جی بالکل, ہمیں بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں جب ہم ایثار کر کے قربانی دے کر دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے کر. ایک چھوٹی سی مثال ہے, کوئی قطار لگی ہوئی ہے ٹکٹس لینے کے لیے اسٹیشن پہ, تو آپ اس میں دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہیں جو میرے پیچھے ہیں, تو آپ ان کو اپنے آگے کر دیں. اپنے حق کو قربان کر کے دوسرے کو ترجیح دے دینا یہ بالکل ایسا چھوٹا سا عمل ہے, لیکن ایک ثواب تو اس کو ترجیح اور ایثار کا ملے گا اور دوسرا ثواب ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا.
میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک نوجوان نے لکھا تھا کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک شخص جو تھا اپنی والدہ کے ساتھ بس میں سوار ہوا, تو بس میں جگہ نہیں تھی. اب والدہ ایجڈ تھی, اب والدہ صحیح سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی, تو کہا کہ مجھے بڑا ترس آیا تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کی والدہ کو بٹھا لیا. تھوڑی دیر بھی اتفاق سے وہ جو برابر والا تھا وہ بھی اٹھ گیا تو اس کو بھی جگہ مل گئی, تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گیا. تو خیر اس طرح سفر جاری رہا, تو میرا بھی سفر ہو گیا, حالانکہ کافی دیر کھڑا رہنا پڑا لیکن سفر ہو گیا. کہ لگا کچھ ہی عرصے کے بعد میں اپنی والدہ کے ساتھ بس میں سفر کرنے لگا. اب جیسے گیا تو بس فل, اب ذہن ہوا کہ اگلی بس میں چلے جائیں گے, لیکن پہنچنا جلدی تھا تو خیر اسی میں ہی کھڑے رہے. تو اچانک ایک کھڑا ہو گیا شخص اور میری والدہ کے لیے جگہ دے دی اور مجھے کان میں کہنے لگا کہ آج آپ کسی کو جگہ دیں گے تو کل کوئی آپ کو جگہ دے گا. वो कहा कि मुझे वास्ता पढ़ चुका था, मैंने किसी को जगह दी थी, मुझे जगह मिल गई। तो ये एक है गिव एंड टेक। आप यकीन माने, जो खुशी आप कोई चीज खा रहे, आप कोई की चीज खाते खाते कोई छोटा आया, आप वो चीज दे दें। जो खुशी आपको वो चीज देकर होगी ना, वो आप वो चीज खाकर नहीं ले सकते। तो अपनी खुशियों को ये कुर्बान करना, ये थोड़ा अपनी तबीयत में लाएं। इंशाल्लाह जब ये लाएंगे तो फायदा होगा। जब इसमें हाफिज साहब एक बात कही जाती है कि भाई ये जो असल खुशी है ये लेने में है या देने में?
लेने में भी खुशी तो है
अल्लाह,
लेकिन वो बड़ी मुख्तसर सी है और आर्जी है। लेकिन किसी को कुछ देने में जो खुशी है वो दायमी है।
क्या बात,
बल्कि हो सकता है वो कब्र में भी राहत का सामान बने।
क्या बात, आपकी बात से मुझे एकदम से क्लिक हो गई बात। हमारे एक इस्लामी कहते हैं कि यार ये जैसे दावत इस्लामी का माहौल एक माशाल्लाह मिलता ही है। तो कहा कि जब मैं पहली मरतबा बस में गया दावत इस्लामी वालों के साथ, तो हमारे जो निगरान थे वो बस में आगे बैठे थे। तो कहा कि मिठाई का डब्बा जो शीरनी का जो मस्जिदों में बंटता है ना न्याज वगैरह, जिसमें बर्फी के दो टुकड़े या एक टुकड़ा होता है, तो अचानक वो निगरान जो ना उसको लेकर खड़े हो गए। कहा भाई सुभान अल्लाह, हमारे बिलाल भाई जो है इनके अब बेटे की विलादत हुई है। सुभान, अच्छा सारी बस जिसमें 40-45 लोग थे सब तवज्जो हो गए। तो कहा भाई इन्होंने मिठाई का मेरे लिए डब्बा लाए हैं, मिठाई है इसमें। तो कहा कि मैंने इस पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दम भी कर दिया है, तो कौन कौन खाएगा इसको? अब मिठाई कौन छोड़े, सबने हाथ उठाए। तो कहा उसमें 2 टुकड़े थे, जो एक ही आदमी 2 टुकड़े खाता है। तो कहने का वो निगरान जो है ना, उसने वो 1 टुकड़ा पूरी बस को खिलाया। कब वो छोटी सी टुकड़ी दी थी, 28 साल हो गए मैं उस टुकड़ी को नहीं भूला। आप जी कह रहे हैं ना कि लेने और देने में किसमें खुशी होती, तो बाद होगा पूरा डब्बा खा लेंगे ना, हमको वो नहीं मिलेगा जो किसी को देकर आपको याद रहेगा। क्या फरमाते हैं
जी? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो खुशी जो है वो दायमी हो सकती है अगर आप किसी को कुछ दे देते हैं,
अल्लाह
बल्कि ईसार और कुर्बानी के साथ जो दिया जाए वो तो हमेशा याद ही रहता है।
क्या बात है। और ये कहा जाता है ना कि उसको देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है।
बेहतर।
आपने जो वाक्य सुनाया ना उसके तहत बयान में एक वाक्य और भी मिलता है। एक बुजुर्ग के यहाँ दावत हुई। अब दावत पहले के दौर में जाहिर दावतें तो करते ही थे, सब मेहमान ज्यादा आ गए। अब मेहमान जो ज्यादा आए तो अफराद कम। अब पहले तो ये होटल वोटल तो होते ही नहीं थे कि लाओ ये 25 रोटियां पकड़ लो जरा, ऐसा तो था नहीं। अब जितने मेहमान थे सारे दस्तरखान पे बैठे हुए, मिसाल 6-7 का खाना था, 20 अफराद थे खाने वाले। अब क्या किया उन्होंने, घर में मशवरा किया कि रोटी के टुकड़े करो और दस्तरखान पे बिछा दो, और जब खाना शुरू होना तो अंधेरा कर देना। अब अंधेरा हो जाएगा, जिसके हाथ में जितना आएगा वो खाएगा भाई, बाकी नसीब क्या करे, खाना है ही नहीं। अब टुकड़े करके दस्तरखान पे लगा दिए और खाना जैसे शुरू हुआ अंधेरा हो गया, खाना जारी रहा। अब जब लगा ना कि खाना खा लिया होगा, चिराग लाए। चिराग लाए तो देखकर हैरान हो गए कि सब के सब ऐसे ही बैठे रहे, किसी ने दूसरे के लिए खाया ही नहीं, सब ने यही सोचकर छोड़ा कि यार मैं भूखा रह जाऊं मेरा भाई खा ले। ये जो अंदाज मुआशरे में जिस वक्त तक रहा, आपका मुआशरा फलता फूलता रहेगा। क्या फरमाते हैं?
मुझे आला हजरत का एक छोटा सा वाकया याद आ गया।
सुभान अल्लाह।
किसी ने आपको चादर बड़ी खूबसूरत पार्सल भेजा, पार्सल खोला गया, चादर बड़ी खूबसूरत निकली, आपने उसको ऐसे ही ओढ़ लिया, अब बड़ी सज रही है, सब मुरीदीन हाजिर हैं, उनमें जवान भी हैं, उम्र रसीदा भी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही और सब तारीफ करने लगे। एक जवान थे आपके मुरीद, नौजवान थे, कहने लगे बड़ी खूबसूरत चादर है लेकिन जवानों को ज्यादा सजती है।
अल्लाह।
आपने वो चादर उतारी, उसी जवान को पहना।
क्या बात, क्या बात, ये बात। अच्छा ये अंदाज है बुजुर्गों का, हम बड़ों को भी अपनाना चाहिए। कभी ऐसा हो यानी आप और हम खाना खा रहे हैं, यानी सच्ची बात है अब तो ऐसा अजीब हाल हो गया कि दावत में भी जाते हैं ना पूरी टीम बना के जाते हैं, पूरी टीम बना के जाएंगे कि जिसका कद लंबा हो ना उसको कहें तो तू चिकन पर हाथ रखना, क्योंकि तू ऊपर से ही हाथ डाल के ले लेगा ना तो तू उठा लेना वहां से। अच्छा किसी को बिरयानी पर, किसी को रोटियों पर, बच्चा पार्टी होगी उसको बोतलें जमा करने में लगाएंगे हैं। अब छह आदमी 15 बोतलें टेबल पे भी नहीं रखेंगे, सियाने नीचे रखेंगे, ऊपर चार होंगी ताकि लोग कहेंगे यार कम खा रहे। और जब आप हटेंगे ना तो पता चलेगा ले भाई तो सारा पूरा स्टॉक रखा हुआ, क्रेट नीचे रखा हुआ है। तो ये अंदाज क्या, हम भूखे ना रह जाए, ऐसा ना करें, बल्कि आप किसी के लिए ये आलू बोटी कुछ ऐसा अच्छा खाना कि अगर आप देखें जैसे थाल रखा, छह आदमी हैं, चार आलू हैं, कौन छोड़ेगा? हम तो फौरन पहले ही निवाले पर अपनी बाउंड्री अलग करके खींच लेते कि भाई टांग है, टांग अपने पास।
अच्छा हुजूर, इसार का जज्बा अभी भी कायम है?
अच्छा है।
अभी हम इसी हाल में बैठे हुए थे, पानी तकसीम हो रहा था, शरबत मैंने देखा, कईयों ने खुद पहले नहीं पिया बल्कि अपने पास वाले को पिलाया।
क्या बात है, माशाल्लाह। नहीं, दावत इस्लामी ने तो माशरे को काफी हद तक जो है सिखाया है। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे और आपको बरकतें अता फरमाए। बुजुर्गों का मदनी चैनल और इसका जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं खुशियों भरे लम्हात, दूसरा सेगमेंट है बुजुर्गों का जहनी मैदान।
बुजुर्गों का जहनी मैदान,
इसमें हम आपसे भी कुछ सवाल करेंगे, कुछ हाजरीन भी अगर शेयर करना चाहें कि एक सवाल है कि पुराने दौर में खानदानों में मोहब्बत कैसे कायम रहती थी। अगर इस जिमन में आपको आपकी खानदान, आपकी बिरादरी, आपके शहर का कोई ऐसा वाकया नजर आता है, याद आता है, कुछ मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि खानदान के बाद बड़े ऐसे होते थे कि जो लड़ने ही नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी का कुछ इस मामले में इख्तलाफ हो जाता था तो फौरन ही वो माशाल्लाह सुलो करा देते थे। तो ये खानदान में मोहब्बतें कायम रखने का एक अंदाज पुराना ये जारी रहा। इस जिमन में अगर कुछ याददाश्त है तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जमाने माजी में खानदानों में मोहब्बत कैसे कायम रहती थी, इस बारे में अगर हमारे नाजरीन को कुछ आप अपने तजर्बात, कुछ वाकयात ये शेयर करें। बचपन में वालदेन और बड़ों का जो अदब सिखाने का जो अंदाज था वो क्या था? बाज ऐसे होते हैं कि जो अपना ऐसा टिप देते हैं, अबू ने ऐसे सिखाया था भाई, अबू ने ऐसे सिखाया था, और ऐसी बात अटक गई थी कि समझ में आ गई थी कि भाई यही है। क्या फरमाते आप लोग?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी सज्जाद अहमद अत्तारी, मुल्तान शरीफ से।
माशा,
हमने ये देखा था कि हमारे बड़े जब कभी खुशी का मौका आता या गमी का मौका आता, कोई भी ऐसा इवेंट आता तो एक दूसरे से बर वक्त मिलते थे। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि वालिद साहिब को जानवर ज़िबा करना आता था, तो अब मामू के यहाँ करने जा रहे हैं, तो ताया के यहाँ जा रहे हैं। यानी ये नहीं है कि बस सिर्फ अपना किया और फारिग हो गए भाई, ठीक है। तो इस तरह ये कि हमें पता लगता था भाई मामू का भी कुछ है भाई मकाम है, कि वालिद साहब खुद जा रहे हैं और एक दिन उधर कर रहे हैं। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि पहले मामू जान का करते थे और फिर जो है वो अपना करते थे। और ताया जी चूँकि दूर रहते थे तो ईद पर भाई को कहना कि भाई ये रान आपने मेरे बड़े भाई को देकर आनी है। अच्छा, वो थे भी दूसरे शहर में और ईद वाले दिन अमूमन महंगी होती है ना, कि सवारी जल्दी से मिलती नहीं, मिलती है तो वो कहते हैं जी आज तो ईद का दिन है। लेकिन वाली साहब ने कहना भाई ये रान मेरे भाई को देकर आनी है आपने।
क्या बात।
तो ये अंदाज जब देखते थे वाली साहब का तो फिर हमें पता लगा कि भाई हमने भी इसी तरह प्यार करना है। तो प्रैक्टिकली वाली साहब ने जो है वो सिखाया।
और असल में देखिए, यहाँ मदन चैनल के नाजरीन भी एक बात नोट करें, ऐसा नहीं कि उनके घर कुर्बानी नहीं हो रही, उनके घर भी कुर्बानी हो रही है, लेकिन ये जो भेजना है ना, ये ताल्लुक को मजबूत रखता था। क्या फरमाते कि ये जो हमारा यूं एक सिलसिला बनता था कि दावत में गए तो अप्रिशिएट करना उसका, आइए 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 आइए, अब ये जो जगह देकर बिठाना, ये मुस्कुराकर वेलकम करना, ये जब खाना खा रहे हैं तो आकर पूछना भाई लीजिए ना, अब ये लीजिए ना, ये जो जुमला होता है ना, ये ऐसा नहीं कि वो मतलब को ज्यादा ही खाएगा, लेकिन उन सब में इसको फील होता था कि यार मुझे इज्जत दी है, मुझे मान दी है। जी,
मेरी वालदा का जल्द इंतकाल हुआ था वालिद साहब से पहले, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, तो ताया जान हमें याद है कि सवा माह तक हमारे घर रहे।
اللہ
کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی کی اہلیہ فوت ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے ان کی بھی مصروفیت ہوگی, فارغ تو کوئی نہیں ہوتا آج کے دور میں.
اور پہلے اتنا کنوینس بھی اتنا ایزی نہیں تھا
جی. ایسی سوا ماہ تک رہے, سوا ماہ کی جب ختم آئی پھر گئے. اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ والد صاحب کوئی چھوٹی عمر کے تھے کہ بھئی کوئی جوان تھے, والد صاحب بھی ایجڈ تھے, تایا جی اور زیادہ ایجڈ تھے. لیکن یہ تھا کہ رہے سوا ماہ اس لیے میرے چھوٹے بھائی کی اہلیہ فوت ہو گئی.
اللہ
تو یہ تنہائی محسوس کر رہا ہوگا, اکیلا محسوس کر رہا ہوگا, اس غم کے وقت میں کس سے بات کرے گا؟ تو یہ انداز ہوتا تھا غم ہے یا خوشی ہے, تو وہ وقت دیتے تھے. افسوس آج ہم موبائل کو وقت دیتے ہیں یا بس موبائل تک ہی محدود ہو گئے.
اللہ پاک ہماری محمد سلامت رکھے. یہ جو آپس کا ملنا جلنا ہے نا, مجھے کراچی میں کسی فیملی کا بتایا, نگران شورا نے شاید بیان کیا تھا کہ والدہ کسی ایک بھائی کے پاس رہتی ہے, تو چار بھائی ہیں, ایک بھائی کے تو گھر میں رہتی ہیں, کا فکس ٹائم ہے, روزانہ یہ چاروں بھائی مل کر ماں کے پاس بیٹھتے ہیں. تو یہ جو کام ہے نا, یہ کام بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور یہ جو تعلق اس طرح سے قائم رکھنا یہ معاشرے کی نیڈ ہے. ہم اس معاملے میں مطلب آہستہ آہستہ بہت گیپ کر رہے ہیں. یعنی شاید اب تو فیملیز میں یہی ہے کہ تایا کون, کون تایا, کون ماموں, کون خالو, کون پھوپا, یہ تو بھولتے گئے کہ بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ماموں کون, نانا کون. ایسا نہ کریں, بلکہ یہ جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. پڑوسیوں کا بھی حضور اسی طرح کو ہوتا ہے کہ پڑوسی بھی آپس میں جب تعلق قائم رکھتے ہیں تو اس سے بڑا ایک دوسرے کو سہارا ملتا ہے.
میرا نام ڈاکٹر ارشد حبیب ہے, میں ملتان کی ایک یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو جیسا کہ بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب بتا رہے تھے, اسی طرح جو ہمارے پہلے کے بزرگ ہیں, جیسے وہ اپنے خاندانی تربیت اور وہ جو ہمارے خاندانی ایسٹس ہیں وہ آگے اپنی اولاد میں کنورٹ کرتے تھے, اسی طریقے سے اڑوس پڑوس کے حوالے سے اتنی وہ کانشیس تھے کہ وہ پڑوس کے حوالے سے ان کے رشتوں کا پتہ, ان کے ناموں کا پتہ, گھر میں کتنے افراد ہیں, یہاں تک کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق اس قدر تھا کہ گویا بچے سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے اپنے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پڑوسی ہے, ہمسایا ہے, گویا وہ ایک ماں جایا ہے, تو عملاً اس کی صورت ہمیں نظر آتی تھی. اور ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں تو محلے میں پچھلی گلی نہیں, ساتھ والی گلی نہیں, بلکہ دور دور تک پورے محلے میں ایک ایک گھر کا پتہ اور ان میں کتنے افراد ہیں, کون رہتے ہیں. بلکہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو فلاں جو دین محمد ہے, امام دین ہے, وہ جاؤ چاچا امام دین کے پاس پوچھ کے آؤ, ان کی طبیعت کل خراب تھی, وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو بچوں کو ترغیب دینا اور بتانا, سمجھانا, اور بالخصوص بڑوں کے حوالے سے, یہ ایک ہماری ایک بڑی خوبصورت ہماری ماضی کی یادیں ہیں جو آج بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آتی ہیں. اگرچہ ختم تو نہیں ہوئی ہیں الحمدللہ, لیکن ماضی بعید میں یہ بہت زیادہ تھیں. بالخصوص گاؤں میں ہم دیکھیں, ہم اپنے بچپن میں جب گاؤں میں جاتے تھے تو وہاں پر جذبہ ایثار ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, وہ بڑی آؤ بھگت کرنا, اچھا پھر کئی کئی دن ان کے ہاں ٹھہرنا, جب وہاں سے واپس آنا تو ان کی آنکھوں میں آنسوں کو دیکھنا, وہ اشک بار ہیں کہ آپ ابھی تو آئے ہیں, حالانکہ 10 دن 15 دن بیت گئے, وہ کہتے ہیں ابھی تو آپ کل کی بات ہے, آپ آئے ہیں اور ابھی آپ جا رہے ہیں. یعنی اتنی محبت, اتنا پیار. اچھا پھر رشتوں کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے تھے, تو مجھے یاد ہے میری والدہ مرحومہ, اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, وہ میں ایک دن گھر میں گیا تو وہ بڑی مغموم تھی. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, پریشان کیوں ہیں, تو فرمانے لگیں کہ وہ فلاں ہماری ایک عزیزہ ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا امی جان کون, تو فرمانے لگی فلاں فلاں, وہ جو میری پھوپھی ہے نا, ان کی بیٹی ہے, وہ فلاں جگہ ان کی شادی ہوئی تھی, ان کی ایک بیٹی تھی, وہ امی اتنی دور کا رشتہ. کہتے دور کا رشتہ ہے, وہ اپنا اتنا قریبی رشتہ ہے, آپ کہہ رہے دور کا رشتہ ہے.
اللہ
کہ بزرگ ہو کے ان کے نام بھی یاد ہیں اور فلاں فلاں رشتے اتنی دور دور کے, اتنی محبت اور اپنائیت ہے. افسوس یہ چیز بہت کم ہو گئی. اب رشتے دار ایک ہی علاقے میں, ایک قانونی میں رہتے ہیں, ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک گلی میں رہنے والے ہیں, سگے بھائی ہیں, لیکن ملتے نہیں ہیں. بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والد محترم کی زیارت کرنے کے لیے بھی ایک ہی گلی میں رہنے والے ان کی اولاد, وہ کئی کئی دن بیت جاتے ہیں, کئی کئی ہفتے بیت جاتے ہیں کہ والد محترم اور والدہ محترمہ کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے.
یہ آپ نے بڑی ایک تلخ جو ہے نا حقیقت اس پر سے پردہ اٹھایا. میں کراچی میں ہم نے ایک سروے کیا، کیونکہ ہم بیانات تو کرتے ہی ہیں، تو ہم مثال دیتے تھے اولڈ ہاؤس کی کہ بھائی فلاں ملک میں اولڈ ہاؤس بن گئے، فلاں ملک میں اولڈ ہاؤس بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے سروے کیا کراچی کا، تو کراچی میں 40 سے زیادہ اولڈ ہاؤس ہیں، 40 سے زیادہ۔ اچھا اس میں 18 مردوں کے، 22 عورتوں کے۔ یعنی میں آج تک میں جب یہ بیان کرتا ہوں میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی اپنی ماں کو کیسے چھوڑ کر آئے۔ یار آپ سوچیں یار، ماں کو کیسے چھوڑ کر آئے۔ اچھا باپ اولڈ ہاؤس میں تھے، میں تو ان کے ساتھ مل کر آیا ہوں۔ یہ ظاہر ہے والدہ کے اولڈ ہاؤس میں تو ہم نہیں جا پاتے، لیکن فیلنگس تو ہے نا یار، کہ ماں باپ کو جو اپنے گھر سے نکال دے۔ میں ایک اولڈ ہاؤس میں گیا تھا، ایک باپ تھا، وہ کہتا ہے میں 35 سال باہر رہا، کما کما کر بھیجتا رہا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، کہ یہاں آؤں گا تو گھر بنا ہوا ہوگا، سب ساتھ رہیں گے۔ تو اسی دوران میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں پھر بھی بھیجتا رہا بچوں کو۔ جب یہاں آیا تو بچوں نے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھا، اولڈ ہاؤس بھیج دیے۔ میرے پیسوں سے بنائے ہوئے گھر میں مجھے ہی جگہ نہیں دی گئی۔ تو یہ جو انداز ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے یوں تعلق رکھنا، اور رشتے داروں سے کہ صلہ رحمی، اس کے تو بڑے سخت احکامات ہیں کہ جو تعلقات توڑتا ہے تو اس کے لیے تو وعیدیں ہیں، مغفرت نہ ہونے کی وعید ہے اس کے لیے۔ تو اچھا پھر محلے داری ہے یا جہاں بھی ہو، انسان ہے نا اپنے آپ کو جو ماحول میں رچا بساتا ہے تو وہی اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ یعنی وہ انداز کون سا کہ جب آپ اور ہم کسی کے یہاں جائیں اور کسی نے اچھے انداز سے ویلکم کیا، کھلانا پلانا میٹر نہیں کرتا ہے، لیکن منہ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ میرے آنے کی خوشی ہے یا غم ہے، اس کو کیا ہے۔ تو یہ بہرحال اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ حضور یہ بھی ہمارا ایک موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت اس چھوٹی سی عمر میں ہی جس طرح ہوتی ہے، کوئی ایسی یاد آپ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ کیسے ہو کہ جس میں وہی پرانا ماحول ہم دیکھیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
محمد بلال سیدی، جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کے حوالے سے، ہم بچپن میں ہمیں اپنے خاندان میں یہ دیکھتا آیا ہوں، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہندوستان سے آئے تھے، ایک خاندان میں شخص ایسا ہوتا تھا جس کی ہر بات کو سب لوگ قبول کرتے تھے۔ اگر اس بزرگ نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی کا لڑائی جھگڑا ہے تو، اور ان کے پاس فیصلہ چلا گیا ہے تو بات۔ اور ہمارے یہاں اس طرح ہوتا تھا کہ بالفرض کسی کی شادی ہے، جب تک سارے رشتے دار نہیں آ جاتے تھے، جیسے کہ تایا ہے، چاچا ہے، ماموں ہیں، کھانا نہیں کھولتے تھے کہ بھائی فلاں شخص آئے گا تو یہ کھانا کھلے گا۔ اس زمانے میں کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں، رشتوں کا نہیں پتہ چلتا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ انکل ہے، اب ہمیں پہلے سبق یہ دیا جاتا تھا یہ خالو ہے، بھائی یہ ماموں ہیں، یہ چاچا ہے، یہ پھوپھا ہے، تو بچے کو پتہ چلتا تھا بھائی یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میرا تایا ابو ہیں۔ اب بچے کو سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ انکل ہے۔ اب انکل ہے تو رشتہ کون سا ہے؟ اس کو رشتے کا ہی نہیں پتا۔ جو میں نے نوٹ کی بات، آج کل جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے میرے گھر میں اب بھی اور میرے خاندان میں، ہم جب تک بھائی نہیں آ جاتے کوئی قربانی نہیں کرتے۔
کیا بات!
بھتیجے آ جائیں، بھانجے آ جائیں، جب تک کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے، بلکہ یہاں تک تھا کہ ہمارے تائے کے لڑکے قربانی والے دن ہمارے یہاں آتے، ہم ان کی دعوت کرتے تھے۔ جب ان کے یہاں قربانی ہوتی وہ ہماری دعوت کرتے تھے، بلکہ ہم کچھ اسلامی بھائی بھی دعوت پہ آتے تھے، جب وہ قربانی کرتے تھے تو ہم بھی ان کی دعوت میں جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ کہ محبت بڑھتی تھی۔ اب جب تک ہر آدمی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ بیٹا یہ آپ کے چچا ہیں، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کے پھوپھا ہیں، یہ آپ کے خالو ہیں، تو اس کو رشتے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔
और ये जो बात आपने कही ना, तो ये वाकई पुराने दौर में तो शायद ये जो इवेंट होते थे ना, कई नाराजगियां दूर करने का जरिया बनते थे। यार ये शादी आ रही ना, भाई बुलाओ उसको यार, चल भाई चलते रहे घर चलते, भाई तुझे आना है। अच्छा वही बात, क्योंकि जो बड़ा होता था ना वो जरा अपना रूप भी दिखाता था। मैं कह रहा हूँ ना चल चल है, ये जो बात होती है।
ये आपकी बात एक वाकई याद आ गया, हमारी बाल शादी थी कजन की, तो हमारे ताया जो थे बड़े, सबसे बड़े ताया, वो नाराज थे। तो सबने जो बड़े, में तो उस वक्त छोटा सा था, बच्चा था, तो बोले भाई उनको आई साहब को आप बुलाओ। बोले जी मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। बोले चलो। अब वो सब इकट्ठे होकर उनके गए, वो नाराज़ हो गए। तो हमारे जो अजीज थे वो बोले भाई ठीक है, अगर आप नहीं आते तो मैं बस सही है, फिर बच्ची आपके घर भेज देता हूँ, बारात आपकी तरफ भेज देता हूँ, फिर आप खुद ही उसको रुखसत कर देना। तो फिर जब ये बात कही बोले भाई ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ। यानी कि मेरे घर पे बारात है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो पहले वाली बातें जो हैं भाई साहब,
क्या बात,
वो माहौल में रहते हुए तो कुछ मिल रही है, अगर हम माहौल से दूर हो जाते हैं तो वो चीज़ भी नहीं रहती। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दो भाई हैं, मुझसे बड़े हैं हाजी मुश्ताक साहब अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो मेरे घर ना आते हों,
अल्लाह
उनके बच्चे भी और वो भी, रात के 11-12 बजे वो जाते। और यही मामूल हमारा वालदा के वक्त था कि हम दोनों भाई वालदा के पास बैठते थे। अब उससे ये होता है कि देखें, हम वालदा के साथ बैठते थे तो हमारे उस वक्त बच्चे छोटे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, भाई मेरे पास आते हैं, वो बैठते हैं, तो हमारे बच्चे भी फिर हमारे पास बैठते हैं। फिर हम यही तذکرہ करते हैं, भाई फलां चाचा, फलां ताया, फलां फूफा, फलां मामू, फिर माहौल के हवाले से भी गुफ्तगू हो जाती है। तो इस तरह एक जहन बनता है,
जहन बनता है।
और अगर हम दोस्तों को टाइम दें, घर में टाइम ना दें, हम अपने बच्चों को टाइम ना दें, अपने अजीजों को टाइम ना दें, वो दें तो फिर वो दूरियाँ पैदा होती हैं, फिर वो रिश्तों का पता नहीं चलता। और आजकल तो वैसे भी नौजवान नस्ल जो है वो मोबाइल से और दोस्तों में ज़्यादा है।
किसी ने समझाया है कि पहले के दौर में तो अब्बा बोलते थे बिलाल भाई वो काय सलीम, काय वसीम को बुलाओ, तो कहा आप बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर का वाईफाई बंद कर दें, ए? घर का वाईफाई बंद कर दे, ये सारे कोने खाचे में जितने सब निकल आएंगे। ए क्या हुआ यार, नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, सारे निकल आएंगे। तो बुलाने की जरूरत नहीं, वाईफाई बंद कर दे, सब निकल आएंगे, सब जमा हो जाएंगे एक जगह पर। खैर बात समझाने की थी, समझ में आए, बिल्कुल लें इसको, अपनी फैमिली में ताल्लुकात को बढ़ाएं, अपने मामलात को बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी बदतर।
यहाँ पर बिलाल भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे इन्होंने फरमाया कि अब अंकल ले लिए मकाम, वो खालू है तो चचा है, ताया है, यानी यूं समझ लीजिए कि रिश्तों की चाट बना दी इस लफ्ज़ अंकल ने। अब वो आम की शान भी ख़त्म हो गई उसमें, और वो जो भी थे ना वो अलग अलग रिश्ते थे, अलग अलग उनकी अहमियतें थी। और मैंने एक बात ये भी देखी है हुज़ूर, कि जिन घरों के बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, यकीनन उन घरों के बड़े आपके पीछे बच्चों के सामने आपकी तारीफ नहीं करते, वरना तो उनके दिल में उनकी मोहब्बत बैठती। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि खालू है तो ताया है तो चचा है, इनकी गैर मौजूदगी में अपने बच्चों के सामने उनकी तारीफ करें, औसाफ बयान करें, ताकि वो उनसे प्यार करने वाले बने।
बहुत प्यारे प्यारे सिलसिले मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह नशर किए जाते हैं। अगर घर में मदनी चैनल चलाएंगे और ख़ासकर मदनी मुजाकरे के वक्त तो सभी जमा हो जाएंगे, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा हिस्सा है बात में बात मुहावरे के साथ।
बात में बात मुहावरे के साथ
हमारे साथ माशाल्लाह अहम इस्लाम भाई भी मौजूद हैं। एक जुमला कहा जाता है हुजूर कि सदा बहार कुछ नहीं होता, सदा बहार कुछ नहीं होता, इसका क्या मतलब है?
जी जैसे वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। कि हर चीज़ जो है उसकी एक लाइफ है, उम्र है, वो टाइम पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा। हम समझते हैं कि शायद मैं इस डेजिनेशन पे हूँ, हमेशा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं जो भी हूँ, میرے پاس میں میل آنر ہوں، میں ہمیشہ ہوں، تو یہ چیز اگر ذہن سے نکل جائے، یہ ایک عارضی ہے، اس کی ایک مدت ہے، اور یہ مجھے ایک نعمت ملی ہے، آخر یہ بھی چلی جائے گی۔ تو جیسے قرآن نے کہا، قرآن مجید میں کل من علیہا فان، کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اس کی حقیقت قرآن نے بیان کی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور یہ بیٹے ہیں، اولاد ہیں، یہ تو دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو ہے وہ ہمارے صالحہ ہیں۔
ایک اور جملہ کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے گڑا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے، دوسروں کے لیے گڑا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟
یہ تو ایک حقیقت بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا برا سوچ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ اپنے لیے ہی برا ایک رستہ بنا رہا ہوتا ہے کہ جس پر چل کر لوگ اس کے ساتھ برائی کرنے والے ہیں۔ اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے، میں بائک پر تھا اور عبداللہ بھی بائک کے ساتھ تھا، تو ایک شخص آگے سے ایک دم سے نوجوان گزرا نا، ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا وہ آیا غصہ، اس نے کیا کیا ہے، شریف آدمی نے، تو تھوڑا سا بائک تیز کی، تو بھائی جان نے پیچھے ہاتھ دبایا اور کہا کہ نہیں اسے جانے دو، یہ اگلے چوک پر اس کا حساب کتاب ہو جائے گا نا۔
اللہ،
تو یہ ادھر یوں کر کے جا رہا ہے، ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی جو یہ جو اس نے عمل کیا ہے، اس کا بھی حساب لینے والا کوئی ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے وہ بدلہ نہیں لے پاتا کسی عمل کا، لیکن جو شخص ظلم کرتا ہے اس سے لینے والا پھر کوئی لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے لیے نقصان دہ آپ بنے، ورنہ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کسی دانا نے بڑی پیاری بات کہی کہ ڈریں اس وقت سے کہ کوئی تنہائی میں رب کو آپ کی شکایت کرے۔
اللہ،
کبھی
اللہ،
ایسا
اللہ،
انداز نہ اپنائیں، ایسا عمل نہ کریں کہ وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ رات کی تنہائیوں میں رب کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ اگر وہاں فریاد ہو گئی اور یقیناً اگر وہ مظلوم ہوا اور سنی گئی، تو پھر ظالم کا ککھ نہیں بچے گا۔
اللہ، بہت خوب، بہت اہم ترین جو ہے یہ سننے کے نچوڑ بات کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کے سبب کوئی شخص تنہائی میں رب کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتے، تو ہم چاہے اپنے انداز، اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنے مال و اسباب، اس پر مطلب روب جماتے ہوئے کسی کو ناحق ظلم نہ کریں۔ آئیے آپ کو اب ایک تصویر دکھائی جائے گی۔ ہمارے سیگمنٹ کا اگلا حصہ ہے سمجھ کا سفر۔
سمجھ کا سفر،
یہ جو تصویر ہے، بلال بھائی، ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تصویر ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر کہیں آگ لگی ہو تو اس کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے نہ چل پڑیں، تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں، غور کر لیں، کیونکہ بعض اوقات بھیڑ چال میں انسان بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے نقصان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا بھی کر بیٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ مثال بھی ہے کہ ایک جگہ ایک گاڑی میں آگ لگ گئی، پیٹرول کی گاڑی تھی وہ نا، اس میں آگ لگ گئی، اب لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے، او بھائی آپ دور ہو جاؤ، نہیں تماشا دیکھ رہے، اور وہ بلاسٹ ہوئی اور وہاں پہ کھڑے ہوئے جو دیکھ رہے تھے لوگ وہ جھلس گئے سب۔
اللہ، جی بلال بھائی، ڈاکٹر صاحب، جی
اس تصویر سے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی صحبت میرے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہے، میں بہت پاورفل ہوں، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن جس کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں اس کی صحبت وہ اتنی نقصان دہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی۔
اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تیسرا سیگمنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں،
آپ سے سوال کرنے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے پڑوسی شہر کا ہے، چلیں یہ آپ سے مظفر گڑھ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ مظفر گڑھ کون سے ملک اور کون سے صوبے کا شہر ہے؟ جی، اب تک جنہوں نے حصہ نہیں لیا، وسیم بھائی آگے، ماشاءاللہ۔
ملک پاکستان، صوبہ پنجاب۔
آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ مظفر گڑھ کے مشہور اولیاء کرام میں سے کسی کا نام شامل کرنا چاہیں؟ جی
میرا نام ساجد جہانگیر اتاری ہے
ماشاءاللہ
مظفر گڑھ میں ایک مشہور ہستی ہیں پیر جہانیہ سرکار
ماشاءاللہ
ان کا مزار وہاں موجود ہے اور الحمدللہ میرے دادا جی ان کے مرید تھے
ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے مظفر گڑھ شہر میں دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع کہاں ہوتا ہے کون بتائے گا
میرا نام محمد انور اتاری ہے ضلع مظفر گڑھ میں باغ والی جامع مسجد میں ہر جمعرات کو سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے
ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ شامل تھے پروگرام خوشیوں بھرے لمحات میں جو بزرگوں کا مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے اور بزرگوں کا مدنی چینل کی نشریات صبح 10 بجے سے 12 بجے تک جاری رہتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
رب کی رحمتیں ساتھ ہیں خوشیوں بھرے لمحات ہیں رب کی رحمتیں ساتھ ہیں خوشیوں بھرے لمحات